ہوگی تو شیطان اوور ٹیک کر لے گا. ٹیک لگانے سے نیند آ جاتی نا, نیند کی بات کبھی نہیں سنی کیا ہوا. ایسا بھی ہوتا ہے جس طرح ایک علاقے میں کوئی بزرگ آئے ہوئے تھے, کئی لوگ سے بیان کر رہے تھے. بہت ہی بد اخلاق تھا, بیوی کو بھی بہت تنگ کرتے تھے. بیگم نے اس کو خوش آمد درآمد کر دی. میں بیویوں کو خوش آمد درآمد سے بڑے بڑے کام نہیں کرتا, مگر تھوڑی اس کی سمجھ بوجھ ہو تو بیویاں مردوں کو دین پر لے آتی ہیں. بس سمجھ بوجھ کی بات ہوتی ہے, بعض مرد بیویوں کو دین پر لے آتے ہیں اور بعض عورتیں مردوں کو دیندار بنا دیتی ہیں. خوش آمد برآمد زیور چاہیے وہ تو کتنی خوش آمد کرتی ہیں, اور کپڑے بنانے ہو, مارکیٹ جانا ہو, مارکیٹ اس لیے مارپیٹ, مارپیٹنگ کرنی ہو, خوش آمد کرتی ہیں. بھائی ہمیں بازار لے چلو, فلاں کام ہے فلاں کام ہے. دین کے لیے اگر خوش آمد کر لیں تو کتنی بڑی بات ہے. تو بیوی نے کہا شوہر سے کہ لوگ آئے ہوئے ہیں, آپ خود بھی اپنی بد اخلاقی سے تنگ ہیں, تو آپ ذرا ان کے بیان میں جائے دیجیے دیکھیے جا کر. بہت کہنے سننے سے وہ راضی ہو گیا, لیکن جیسے مولوی صاحب نے بیان شروع کیا اگر ان کو نیند آنی شروع ہو گئی, آدھا بیان نیند میں سنا آدھا جاگتے ہوئے سنا. وہ جب بیان سے واپس ہو کے آئے گھر پہ, جب نماز کا وقت ہو بیوی کے ساتھ کچھ نہ کچھ بدکلامی اور بکواس کر کے ہوں پھر نماز کو جانا. بیوی نے کہا اچھا تماشا ہے, اس کے تو اچھے پہلے ہی تھے بیان میں جانے سے, کیا تو پی لیا گئی کہ بجائے آپ خوش اخلاقی کے اور بد اخلاقی کرنے لگے. کچھ نہ کچھ بول گئے وقت وقت کر کے پھر بات. بہت پریشان ہوئی, مولوی صاحب کو ٹیلی فون کیا کہ کیا معاملہ ہے, ہم تو سمجھے تھے کہ آپ کا بیان سن کے کچھ یہ خوش اخلاق ہو جائیں گے تو معاملہ الٹا ہو گیا. اچھا بھائی بھیجو اپنے شوہر کو, پوچھتے ہیں کیا بات. شوہر ان کے پاس گئے مولوی صاحب کے پاس, کیا بات ہے آپ بیوی کو بہت کچھ سنا کے آتے ہیں, اور ہمارے بیان میں آنے کے بعد سے بیوی کہی کہ آپ نے اس وجہ اچھائی آنے کے بہت برائی پیدا ہوئی, کیا بات ہے. آپ نے تو کہا تھا کہ جب نماز پڑھنے جاؤ بکواس کر کے جانا, بکواس کر کے تو ایسی بات نہیں, آپ نے کہا ہے کہ جب ہر نماز کو جاؤ تو بکواس کر کے جایا کرو. ہم بکواس کر کے آتے ہیں. ارے بھائی کہا تھا کہ مسواک کر کے جایا کرو, تو نیند میں مسواک کو انہوں نے بکواس سمجھ لیا. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھ لیا, جو شیطان ایسے اوور ٹیک کر لیتا ہے. السلام علیکم, آپ کو سلام کرائیں. امتحانوں میں بس ہوتے ہیں سمجھنے میں تو قصور آپ کا ہے, ہمارا قصور اور بھی لوگ ہیں اس قسم کے. انہوں نے قیاس کیا کہ ابھی تو آیا ہے, دس دن یہ بستر پہ لیٹا ہوا ہوگا, پھر کہیں کھڑا ہوگا, پھر کہیں کیا ہوگا کیا ہوگا. پوچھ رہے تھے پچھلے ہفتے کے جمعرات کو, اگلی جمعرات کو کچھ قیام ہوگا. میں نے کہا بھائی پچھلی جمعرات کو بھی ہوا تھا, بھائی آپ معلوم کر لیتے ہیں کہ پڑھائی انہوں نے نہیں بتایا. اب یہ کوئی ٹھیکے دار ہیں, سب کو بتا دیتے ہیں کہ ہم آ گئے اور یہ ہو رہا ہے. اچھے دوست ہیں ہمارے, بہت ہی اچھے دوست ہیں, بہت اچھا. تو اس لیے دین کی بات جب سنیں تو خوب چوکس ہو گئے. ایک طریقہ تو ہمارے حضرت نے سکھایا تھا نیند پڑھانے کا, ایک سرما ملتا ہے ہمارے وہاں شکی دوا خانے میں, آج بھی ملتا ہے. اس کو آنکھوں میں لگا لو تو ایسی نیچے لگتی ہیں کہ پھر گھنٹوں جو ہے نیند نہیں آتا. تو اس موقع پہ حضرت نے ایک قصہ بھی سنایا تھا سچا, کہ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جب حضرت رہا کرتے تھے پھول پور میں, وہاں ایک ہندو آیا تھا, اس نے کہا کہ میری آنکھوں میں جو ہے تو بیماری ہو گئی ہے, موتیا ہو رہا ہے, کچھ دم وم کرا تھا. ہندو بھی دم کرایا کرتے تھے, مسلمان سے علماء سے عقیدت رکھتے تھے. وہ آیا تھا کچھ علاج کے لیے, اور حضرت پھول پوری بھی حکیم تھے, ہمارے حضرت بھی حکیم تھے, اسی فرض سے بھی آیا. تو اس وقت حضرت پوری پوری رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے گئے تو وہ طالب علم لوگ تھے وہ اشارہ تھے انہوں نے وہی سرما اس کی آنکھ میں ڈبل ڈبل سلائیاں لگا دی. اب جو وہ بل بلایا اور تڑپا اور خوب رویا چلایا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے وہ دوا کر چلا گیا مگر اگلے دن ہنستا ہوا آیا کہا کہ میری ساری بیماری دور ہو گئی. تو ایک تو سرما ہوتا ہے آنکھ نیند بڑھانے کا اور ایک علاج یہ ہے کہ کالی مرچ جو ہے وہ چبا دے. دنیا کے لیے آدمی کیا کیا چنے چبا لیتا ہے تو اگر نیند کے لیے کالی مرچ چبا دے تو بات چلی تھی ٹیک لگانے کی. ٹیک لگا کے سننا جو ہے بیرا اتر ہی کیا رہا ہوں. ہاں اگر کوئی مجبوری ہے تکلیف ہے گزر ہے تو ٹھیک.
دنیا داری کے اشعار نہ ہوں اللہ کی محبت کے اشعار
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں شاہ ہوں، بغیر گانے بجانے کے ہوں، حدود شریعت میں ہوں، محبت میں اتنا زیادہ آگے نہ بڑھ جائیں کہ بندے کو اللہ سے ملا دے، اللہ کے برابر کر دے، اعوذ باللہ من ذلک جیسے آج کل ہونے لگے، اور غیر شرعی باتیں نہ ہو، حدود کی رعایت ہوں۔ یہ نعت شریف کے اشعار ہیں، یہ اشعار ہیں ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے خادم خاص، 50 برس کے صدیق، میرے مرشد ثانی، دوسرے مرشد، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد ہمارے دوسرے مرشد، سیدی حسین الدین حبی و محبوبی صدیق وقت قلندر زما، مرشد ثانی حضرت سید عشرت جمیل پیر صاحب نمبر اللہ، کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور صلی اللہ علیہ وسلم، ہجر نبی یعنی آپ کی جدائی سے، آپ کی جدائی سے دل میرا رنجور ہے، غمگین ہے۔ اے مدینہ اے نوائے حاطف رب جلیل، اے مدینہ اے نوائے حاطف رب جلیل، کاروانِ زندگی کو تو نے دی مانگے رحیل۔ عاطف معنی پکارنے والا، یعنی مدینہ شریف کیا ہے، مدینہ کی تعریف کس کی تعریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام متعلقات کی تعریف ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی، تو اے مدینہ ہے نوائے عاطف رب جلیل، وہ مدینہ کو پکار رہی کہ اے مدینہ، جہاں سے اللہ تعالیٰ کی پکار بلند ہوئی، دین کی طرف دعوت دی گئی، کاروان زندگی کو تو نے دی بانگے رہی، بانگے رہی اس کو کہتے ہیں، پرانے زمانے میں جب قافلے چلا کرتے تھے تو اس وقت ایک گھنٹی بجائی جاتی تھی جب روانہ ہوتے تھے، تو یعنی گویا زندگی کو ایک اشارہ ملا چلنے کا، اب زندگی عطا ہوئی، ظلمات کے کفر سے اب انوارات اسلام میں داخل ہوئی۔ اے مدینہ اے نوائے حاطف رب جلیل، کاروان زندگی کو تو نے دی بانگے رحیل، شان نور ازل ہے تیری محراب و قصیم، شان نور ازل ہے تیری محراب و قصیم، جلوگار مصطفیٰ جائے نزول جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم، جلوگار مصطفیٰ یعنی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جلوہ افروز ہوئے تھی وہاں سے پھیلا، اور یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام بھی آیا نزول فرمانے، شان نور ازل ہے تیری محراب و قصیم، جلوہ گاہ مصطفیٰ جائے نزول جبرائیل، خاک تیری خندزن ہے رتبہ افلاک پر، خندزن معنی مسکرانا، یعنی خاک یعنی زمین بھی جو ہے نا یہ آسمانوں پر فخر کر رہی ہے، کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف فرما رہے ہیں۔ واہ واہ، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شعر پڑھا، وہاں پر جگر مراد آبادی بھی تھے جو مشہور شاعر تھے، اور ان سے بڑا اس وقت کوئی شاعر نہیں تھا، آل انڈیا شاعر کہلاتے، تو خواجہ صاحب بھی نعت شریف کا یہ شعر پیش کیا ہے، گٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری صافی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، گٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری صافی، میرے روتے فلک سے کیوں اس شرمندہ زمین صافی، زمین اگرچہ نیچے ہے خاک ہے مٹی ہے اور آسمان کتنی بلندی پر ہے اور وہاں پر لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، گناہ نہیں ہے آسمانوں پر، گناہ تو زمین پر ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تشریف فرما ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرما ہے، اس لیے آسمانوں کے اوپر بھی زمین فخر کر، خاک تیری سندرزن ہے رتبہ افلاک پر، سرور دنیا و دین خوابیدہ ہیں جس خاک پر صلی اللہ علیہ وسلم، خاک تیری سندرزن ہے رتبہ افلاک پر، آگ تیری خندزن ہے رتبہ افلاک پر، سرور دنیا بھی خوابی بہیں جس خاک پر، سرور دنیا بھی خوابی بہیں جس خاک پر. یعنی ہمارے حضرت نے فرمایا، ویسے تو سبھی جانتے ہیں الحمدللہ کہ وہ جو مشہور ہے کہ عبادت خدا بزرگ کوئی جسم، اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. تو فرمایا کہ جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے ابھی بھی، وہ جگہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے، کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے وہ جگہ. جب وہاں حاضری ہو تو ہمارے حضرت نے مراقبہ دکھایا کہ وہاں یہ تصور تو کرو ذرا کہ ہم کس دربار میں حاضر ہیں، کس درجے کی جگہ پر ہم حاضر ہیں. وہاں بجائے موبائلوں کی تصویریں بنانے کے اور اپنی سیلفیاں بنانے کے اور گپ شپ لگانے کے اور ادھر ادھر نظریں گھمانے کے، ذرا ادب سے داخل ہو. پہلے بھی میں نے ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر جو ہمارے حضرت والا دعوت برکات ہوں اس میں جماعت فلّہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب پڑھا، یہ شعر پڑھتے ہیں بہت ہی فرماتے ہیں کہ اس شعر سے امید ہے کہ وہ اسی شعر سے ان کی مغفرت ہو جائے گی. ڈاکٹر اقبال جو شاعر کے ہمارے شاعر مشرق، وہ کہتے ہیں ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک کر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک کر، نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید. یہ وہ دربار ہے جہاں جنید و بایزید بھی ان کے بھی ہوش گم ہو جاتے ہیں. وہ ایسا عالی مقام دربار ہے، ایسی ادب کی جگہ ہے کہ زیر آسماں از عرش عرش سے بھی زیادہ نازک کر. یہ وہ مقام خاک تیری خندزن ہے رتبہ افلاک پر، سرور دنیا بھی خوابی بہیں جس خاک پر، تیری صوت حق سے لرزش ہے منات اولاد میں. منات اولاد کی سب بتوں کے نام ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت بلند کی تو ان بتوں کے اندر لرزہ پیدا ہو گیا، سارے عالم میں لرزہ پیدا ہو گیا. تیری سوتے ہم سے لرزش ہے منا تو لات میں، تو ہی ایک زندہ حقیقت بزم موجودات میں. آگے آگے ہو جائیے بھائی، اندر جگہ دے دیجیے، یہ بزرگ آ رہے ہیں کہ کچھ بیٹھنے کی جگہ اگر یہاں بیٹھا دیں، یہاں بیٹھ جائیں جگہ تو ہے. پہلے تو آپ نے یہ صوفہ وہاں کے سامنے لگایا تھا، اگر بیٹھنے کے بیچارے یہاں تھوڑے لوگ کافی آتے ہیں، آپ کو اوپر بیٹھنا ہے تو اوپر بیٹھ سکتے ہیں. صاحب آپ سے کہتے ہیں کسی کو چنتا مل مل کے بیٹھ جائیے. ہمارے حضرت اس کو فرماتے ہیں ذرا مختصر ہو کے بیٹھ جائیے، مگر اتنے مختصر نہ ہوئیے کہ پھر مجھے دعائیں دینے لگیں اور جلدی مجلس ختم ہونے کی دعائیں کرنے لگیں. تیری سوتے ہم سے لرزش ہے منا تو لات میں، تو ایک زندہ حقیقت بزم موجودات میں، تیرے مخلص صابر و شاکر ہیں سب حالات میں، تیرے مخلص صابر و شاکر ہیں سب حالات میں، تیرے منعم گشت کرتے ہیں اندھیری رات میں. جن پر اللہ نے انعام کیا ان کا کیا حال تھا کہ راتوں کو گشت کرتے تھے، حکمران بن گئے تو لڑز رہے ہیں، رو رہے ہیں اللہ سے کہ کہیں پکڑنا ہو جائے. آج تو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم کو ووٹ دیجیے ہم اس قابل ہیں، وہ کیا کہتے تھے ہم بالکل ناقابل ہیں، بھاگتے تھے، لوگ ان کو پکڑ پکڑ کے لاتے تھے کہ ذرا مہربانی ہوگی آپ کی، کیا اس کا یہ کاروبار بھی چلائیے حکومت کا ورنہ کیسے چلے گا نظام. اور پھر وہ رات جب بن جاتے تھے حکمران تو راتوں کو گشت کرتے تھے، وہ عیاشی میں ایئر کنڈیشنوں میں نہیں رہتے تھے بلکہ اور بڑی بڑی اسپاٹ میں نہیں کھیلتے تھے، بلکہ وہ تنہا اور بھیس بدل کر گشت کرتے تھے اپنے عوام کے حالات معلوم کرنے کے لیے کہ کون کس حال میں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ وہ وقت وہ تھا کہ زکات دین لینے والا کوئی نہ تھا، بیت المال بھرا ہوا تھا مال سے، زکات لینے والے کم تھے. اور آج کیا معاملہ ہے کہ آج دعوے کرتے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں، تو سمجھ لو کہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اس قابل ہیں وہ وہی ناقابل ہیں. جو کہتا ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں بھائی ہمارے ہمیں اللہ کے یہاں پکڑ کا اندیشہ ہے، سمجھ لو کہ یہی قابل.
تیرے مخلص صابر و شاکر ہیں سب حالات میں،
تیرے منعم گشت کرتے ہیں اندھیری رات میں. ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن بچوں نے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اب ذرا خطرات پیدا ہو گئے ہیں اسکول کالجوں میں عجیب عجیب تعلیم آ گئی ہے. پہلے تو ہمارے بچپن میں ہی سارے صحابہ کے جسے ہوا کرتے تھے تعلیم اور اسلام ہوا کرتی تھی اور کیا کیا ہوتا تھا بچوں کی تربیت ہو جاتی تھی شروع ہی سے اور ماں باپ کی رفت رضا والدین بچوں کو سکھاتے رہتے تھے. اب ذرا ماحول مختلف ہو گیا کتابیں مختلف یہ سازشیں چل رہی ہیں کتابوں کے اندر بھی یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ پھر ہٹا کر نئی چیزیں انگریزوں کی تعلیم اور انگریزیت کی تعلیم اور دہریوں کی تعلیم چلی آ رہی ہے. اس سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے علماء سے رابطہ رکھنا چاہیے ان سے پوچھتے رہنا چاہیے. تو ہم نے تو بچپن میں یہ قصہ پڑھا تھا کتابوں میں اس کا امتحان ہوتا تھا اردو کی پہلی کتاب اردو کی دوسری کتاب تیسری کتاب تیسری جماعت کی تیسری کتاب ان میں یہی ساری باتیں زیادہ تر ہو رہی تھی صحابہ کرام کی جس سے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی حد تک تھی جانوروں سے بھی غلطیاں کرتی فرماتے تھے. تو یہ تو قصہ ابھی بھی ہے ان شاء اللہ بچے بچے کو معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر رات کی اندھیری رات میں گشت کر رہے تھے تو ایک جگہ بچوں کے رونے کی آواز آئی تو دیکھا جا کر کہ ایک جھونپڑی ہے اس میں آگ جل رہی ہے اس میں ہڈیا ہے اور اس میں کچھ پک رہا ہے مگر بچے اڑ رہے ہیں اور ماں جو ہے وہ بچوں کو بہلا رہی ہے کہ ہاں ابھی کھانا پک رہا ہے. اور دیر ہو گئی تو جا کے پوچھا کہ کیا بات ہے یہ بچے کیوں رو رہے ہیں. کہا کہ یہ بھوک سے رو رہے ہیں. کہا کہ کیوں یہ ہڈیا میں کیا ہے. کہا اس میں تو پانی ہے اور چند ککر پتھر ڈال دیے ہیں ان کو بہلانے کے لیے تو یہ تھک ہار کے آ کر سو جائیں گے تو بہلا رہے ہیں کہ کھانا پک رہا ہے ابھی تیار نہیں ہے تو یہ اس لیے کر رہی ہوں تاکہ یہ انتظار میں پھر سو جائیں گے. کیونکہ کہا کہ تم نے بیت المال میں عمر کو جا کے خبر نہیں کی. کہا عمر کو کیا خبر وہ تو بڑا آدمی ہے خلیفہ وقت ہے اس کو کیا معلوم اس کو پسند آئے. رونے لگے فوراً واپس پلٹے اور بیت المال میں جا کر اس کی کھجور آٹا کیا کر کچھ کھانے کا سامان پورا گھوڑے میں بھرا اور اپنے کندھے پر لانا خلیفہ وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت کے جو اگر اتنا روب تھا کہ اگر پلٹ کے دیکھ لیں تو صحابہ گھٹنوں کے بل گر جاتے تھے اتنا روب تھا. تو معمولی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی اللہ تعالیٰ بھیجتے تو وہ عمر ہوتے. اور کتنی قرآن پاک کی آیات ان کی تائید میں نازل ہوئی ہیں ایسے زبردست آدمی. لیکن کیا کہ وہ اپنے کندھے کے اوپر انہوں نے بورا لادا اب ساتھ میں خادم کو لے لیا تو خادم نے کہا کہ حضور یہ مجھے دے دیجیے بورا میں آپ کا خادم ہوں غلام ہوں تو میں اٹھا لیتا ہوں. کہا کل قیامت کے دن عمر کا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے اور تم خود جواب دے. تو پورا بورا بھر کے لے کے آئے اور پھر ان بچوں کے لیے خود کھانا پکایا اور آگ کو خود پھونکا جس سے داڑھی مبارک کے بال بھی جل گئے دھواں لگ گیا. یہ حال تھا قرآن یہ خوف خدا تھا یہ فیضان نبوت تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے یہی لوگ جو قتل کے ارادے سے گئے تھے نبی کے ہے نا نبی کے قتل کے ارادے سے گئے تھے اور نبی ادھر ہو رہے ہیں کہ یا اللہ عمرین میں سے کسی کو اسلام عطا فرما دے. ایک عمر ابن خطاب اور ایک عمر ابن حشام دو عمر تھے ان میں سے دو کے مقابلے میں اللہ نے ان کو چن لیا. گئے تھے قتل کے ارادے سے نعوذ باللہ من ذالک اور ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبان کو پکڑ کے چھٹکا دیا. کب وہ وقت آیا گھٹنوں کے بل گر گئے گور نہیں مان لیا اللہ کی دین تھی. وہ شخصیت تھے اور حال ان کا کیا تھا خوف خدا سے لرزتے رہتے تھے. ایک دفعہ کسی نے پانی میں ہلکا سا شہد ملا دیا شیریں کرنے کے لیے تو وہ پانی ڈر کے مارے نہیں پیا کہ کہیں اس کا سوال نہ ہو. حالانکہ جائز تھا بالکل پینا لیکن ڈر کے مارے نہیں پیا کہ کہیں اس شہد کا سوال نہ ہو جائے. تو تم ایک ہی چھت میں پڑے ہوئے تھے تمہاری رعایا کا کیا یہ حالات تھے. کیسے ہیں کہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تھا. تیرے مخلص صابر اور شاکر ہیں سب حالات میں. دیکھو کتنی جمع چیزیں جمع کر دی اس نعت شریف نے ہمارے لوگ مزہ آئے کہ نہیں. تیرے مفلس صابر و شاکر ہیں سب حالات میں. یہ صحابہ کی تعریف ہو رہی ہے لیکن حقیقت میں کس کی ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف حقیقت میں کس کی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف. اللہ نے کیسا اپنے نبی کو بنایا کیسے اخلاق تھے کیسا کردار تھا کیسی گفتگو تھی. تیرے مفلس صابر و شاکر ہیں سب حالات میں. تیرے منعم گشت کرتے ہیں اندھیری رات میں. اپنے محکوموں کی لادی ہیں سروں پر کٹریاں. سامان اٹھا کر وہ بوڑھے بوڑھے لوگوں کے سامان اٹھا کر خلیفہ وقت چلا جا رہا ہے ان کی مدد کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بوجھ اٹھایا بوڑھے لوگوں کا. ایک بڑھیا تھی جو ایمان نہیں لاتی تھی اور بہت ستاتی تھی اور بہت برا کہتی تھی نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, حتیٰ کہ اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس شہر میں نہیں رہوں گی کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیم میرے کان میں پہنچ جائے مجھے ایمان لانا پڑ جائے. شہر سے ہی نکلنے لگی. کیا ہوا تماشا اللہ کی طرف سے دیکھو. اے سن لے دوست, جب ایام بھلے آتے ہیں ہاتھ ملنے کی وہ خدا آپ ہی بتلاتے ہیں. ایسا اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے کا ارادہ کر لیں تو ہے کوئی طاقت اس کو بچانے والی گمراہی سے, جو گمراہی سے پھر وہ توبہ کرنا لازم ہے اس کے لیے. گمراہی سے اللہ بچا لیتے ہیں, کوئی طاقت نہیں ہے اس کو ایمان لانے سے روک دے. اسی طرح کوئی گمراہ ہونے لگے اللہ اس کو نہ بچائے تو پھر وہ گمراہی سے نہیں بچ سکتا. تو اب کیا تماشا ہوا کہ گوڑیا جا رہی ہے سامان دھوئے ہوئے, راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے. کہا گیا اللہ وہ سامان ہم اٹھا لیتے ہیں. سامان اٹھا لیا گٹری. اب راستے میں باتیں بھی ہو رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہے کہ میں تم کیوں جا رہی ہوں؟ وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس لیے جا رہی ہوں کہ آج آدمی ہے محمد نام ہے اس کا, وہ اس طرح سے وحدانیت کی تعلیم دیتا ہے, ہمارے آبا و اجداد کا دین چھڑاتا ہے, اس لیے میں یہاں سے ہجرت کر رہی ہوں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے. اب سامان لے جا کر اس کو وہاں پہنچا دیا اور کہا کہ بھائی تم تو بڑے خوش اخلاق ہو, بہت اچھے ہو, تم نے تمہارا کیا نام ہے؟ کہا میرا نام محمد. بس یہ مان لیا کہ خوش اخلاقی سے دیکھو کیسے کیسے کام بنتے ہیں, کیسی کافرانے خوش اخلاقی کی وجہ سے کام اپنا ایمان لے آئیے. تو دین اگر پھیلانا ہے خوش اخلاقی سے پھیلاؤ اور محبت سے پھیلاؤ. ہمارے حضرت کا ایک شعر بھی یاد آ گیا, فرمایا کہ نفرتوں کے تذکرے کب تک واعظو واعظ دل نواز کرو. گناہ گاروں سے نفرت مت کرو, غصے سے بات مت کرو, مٹائی والی باتیں نہیں کرو, ذرا مٹائی والی باتیں کرو, محبت والی باتیں کرو, محبت سے دین پھیلاؤ. دین محبت سے پھیلتا ہے. ڈنڈے سے تھوڑا سا پھیلے گا معلوم ہوگا کہ باپ نے ڈنڈا رکھا ہوا ہے نماز پڑھ رہے ہیں, ادھر ڈنڈا ہٹے گا اور ادھر پھر بچے بے پرواہ ہو جاتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں ادھر ادھر. اور محبت سے جو بات سکھلائی جاتی ہے پھر وہ اس میں رسوخ ہوتا ہے, اس کی پابندی ہوتی ہے. اس لیے دین پھیلانا ہو محبت سے پھیلاؤ. اپنے محکوموں کی لادی ہیں سروں پر گٹھلیاں, تیرے شاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی ہے یہاں. گدائی مانے فقیر. دیکھو تو انہوں نے خدمت کی لوگوں کی, خوش خوشی سے دین پھیلایا. دیکھو کیا شان ہوئی. اپنے محکوموں کی لادی ہیں سروں پر گٹھلیاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کچھ دوسرے ملک کے سفیر آئے تھے. ان کے خیال میں تھا کہ وہ کافر تھے, کافر بادشاہ کی رعایا تھے. کافر کافر ہوتا ہے, وہ اپنی رعایا کو جیسے رکھتا ہے. مسلمان حکمران تھوڑی اپنے رعایا کو ایسے رکھتا ہے. وہ جب آئے ان کے خیال میں تھا کہ کوئی بہت بڑا محل ہوگا, بہت پہرے دار ہوں گے, بڑی فوج لگی ہوئی ہوگی, بڑے لشکر ہوں گے جیسے ہمارے بادشاہ کے. اور اتنا روڈ سنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تو بھائی ہمارے بادشاہ سے بھی شاید زیادہ ان کی شان و شوکت ہوں گی. پوچھتے پھرے کہیں محل تو نظر آیا نہیں. کہا کہ کہاں ملیں گے؟ کہا کہ وہ دیکھو فلاں فلاں جگہ جاؤ, ایک درخت کے سائے میں وہ لیٹے ہوئے ہوں گے, وہاں لیٹے ہوئے ہوں گے. اس وقت وہ وہاں تلولہ کرتے ہیں. جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو لنگی پہنا ہوا ہے, بس ناف دے دے کے گھنٹے ڈکے ہوئے ہیں لنگی سے اور سو رہا ہے. دیکھتے ہی جو ہے وہ کانپنے لگے ڈر کے مارے. ابھی کوئی بات نہیں ہوئی, ابھی کوئی اٹھ کے نہیں بیٹھے اور ابھی کوئی پولیس کوئی پہرا نہیں. دیکھ کے کانپنے لگے دونوں آدمی. اس کو مولانا رومی نے لکھا ہے شعر میں اور اس کی مفہوم یہ ہے کہ وہ دونوں ساتوں آسمان سے کانپنے لگے, سات زمینوں سے کانپنے لگے. یہ اس کو یہ نہیں پتا لگانے کے لیے کہ وہ ساتوں زمین آسمان سے وہ کانپنے لگے, گرجا کانپنے لگے. تو کیا بات تھی کہ دل میں اللہ تھا ان کے, اللہ کی حیبت تھی. دل میں جس کے اللہ ہوتا ہے اس کی حیبت ہوتی ہے. تو وہ دیکھو اتنے سادہ تھے لیکن کیسا روڈ پڑ گیا ان کے. یہ تھے شاہ. اپنے محکوموں کی لادی ہیں سروں پر گٹھریاں, تیرے شاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی ہے یہاں. تیرے شاہوں نے گدائی کر کے دکھلائی ہے یہاں. آشنا ہو کر بھی گر ساقی سے بیگانے رہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دعوے بلند کرتے ہیں کہ ہمیں عشق الہی بھی ہے, عشق رسول بھی ہے, لیکن کام ان کے بالکل خلاف سنت اور خلاف شریعت ہے. نہ داڑھی نہ مونچھ, دین سے بالکل بالکل بے غم, ایسے جیسے شلغم. ہمارے سید سرور صاحب وہ نظام میں کہتے ہیں بھائی داڑھی تو رکھنا واجب ہے, تینوں طرف سے داڑھی کرنا واجب ہے. اور معبود کی اطاعت کے لیے تو صرف اشارہ ہی کافی ہے, صرف اشارہ ہی کافی ہے. ہمارے حضرت نے تو ہمیں سب چیز سکھلائی کہ دیکھو جس کو اپنا بڑا بناؤ, اپنا شیخ بناؤ, پھر سب کام اس کو غور سے دیکھو کیسے چلتا ہے, کیسے کھاتا پیتا ہے, کیسے اٹھتا بیٹھتا ہے, کیسے اس کی جھکتار ہے, اس کا لباس کیسا ہے, ہر چیز کی نقل کرو, نقل سے کام بن جائے گا. بھائی ہم تو ناقل ہیں, نقل سے کام بن جائے بس. تو اسی لیے ہمارے حضرت نے سکھلایا بھائی بزرگوں کی یہ علامت ہے, ٹوپی ہے, اور اسی طرح یہ لباس ہے. الحمدللہ ہمارے سب ایسا ہی لباس پہنتے تھے, کیونکہ ہمارے تمام بزرگوں کا لباس جو ہے وہ اقرب الی سنت, اس لیے ہم اس کو اپناتے کہ یہ اقرب الی سنت سب سے قریب ترین طریقہ ہے. اسی طرح کا لباس ہمارے حضرت نے یہی سکھایا کہ اپنے پیر کا جیسا لباس ہو ویسے لباس پہنو, پیر کی جیسی چال ہو ویسی چال کرو, اس کے جیسی گفتار کی کوشش کرو, اس کے جیسے اخلاق کی کوشش کرو, بس بن گیا ولی اللہ, بنا دے گا ولی اللہ. جو ظاہر بنا لے گا تو انشاءاللہ ایک دن اس کے اندر اس کی روح بھی اللہ والی ہو جائے گی. ظاہر سے بناؤ پہلے, پھر انشاءاللہ اس کی مدد. ہمارے مثال دیتے تھے کہ گدی کے پیٹ میں پہلے جسم بنتا ہے کہ پہلے روح ڈالی جاتی ہے گدی, بتائیے پہلے جسم بنتا ہے یا نہیں؟ انسان کے پیٹ میں انسان کا جسم بنتا ہے, جو بھی مخلوق ہے اس کے پیٹ میں پہلے جسم بنایا جاتا ہے, ظاہر بنایا جاتا ہے, اس کے بعد اس کے اندر اسی کے مطابق اس کی روح ڈالی جاتی ہے. تو ظاہر ہم بنا لیں گے تو انشاءاللہ ایک دن ہمیں اللہ تعالیٰ اللہ والا بھی بنا دے گا. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دعوے عشق کرتے ہیں لیکن عمل سے بالکل بیگانے ہیں. آشنا ہو کر بھی گر ساقی سے بیگانے رہے, ساقی مانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ساقی ایک اوسط. آشنا ہو کر بھی گر ساقی سے بیگانے رہے, فائدہ پھر کیا جو تیرے رند مستانے رہے, فائدہ پھر کیا جو تیرے رند مستانے رہے, رات بھر شولوں پہ اس کے کیسے دیوانے رہے. دیکھو آپ صحابہ کی شان کہ صحابہ نے احد کا نعرہ نہیں چھوڑا, آگ میں جلایا گیا, تب کی ریت پہ لٹکایا گیا, کیسی کیسی اذیتیں دی گئیں صحابہ ہی کیا صحابیات کو بھی کیسی کیسی تکلیفیں دی گئیں کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں, تصور نہیں کر سکتے ایسی تکالیف دی گئیں. تو ان کی کیا شان تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑی, نہ ویدانیت چھوڑی نہ سکھ چھوڑا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر وہ جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی, وہ جب مدینہ شریف اور مکہ شریف کے سفر پر گئے تو تقریباً 12 یا 13 یا غالباً 14 مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عمل ثابت ہے وہی کرتے ہوئے گئے, کہاں بیٹھے تھے, کہاں کھڑے ہوئے تھے, کہاں آرام فرمایا تھا, پورے راستے دیکھو ایسی عاجزانہ شان تھی. ایک بات ہے اور بھی میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ قربان ہوتے تھے, اشاروں پہ جان دیتے تھے. فرمایا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر ایک ایسے مکان پر ہوا جس میں قبا بنا ہوا تھا, گنبد تھا, تو کسی ضرورت سے بنایا ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خالی اتنا پوچھا کہ کس کا مکان ہے, تو صحابہ نے بتلا دی کہ فلاں صحابی کا ہے, بس کچھ فرمایا نہیں واپس تشریف لے گئے. پھر جب یہ صحابی جن کا مکان تھا وہ وہاں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں, سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا, منہ دوسری طرف پھیر لیا, ادھر سے آ کے سلام کیا جواب نہیں فرمایا, ادھر سے تیسری دفعہ سلام کیا جواب نہیں فرمایا, فکر پیدا ہو گئی کیا بات ہے کہ آپ ناراض ہیں مجھ سے سلام کا جواب نہیں دے رہے. اب کچھ بات منہ سے نکل نہیں رہی تھی, صحابہ سے پوچھا کیا معاملہ ہے, کہا بھائی ہمیں تو معلوم نہیں تھی لیکن اتنا ہوا تھا کہ تمہارے مکان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تھا تو پوچھا تھا کہ کس کا مکان ہے, بس سمجھ گئے. اب کیا اب ہم جیسا ہوتا تو ہم کیا کتنی تعویلات پیش کرتا کہ کیا بات ہے یوں ہے وہ ہے, انہوں نے وہ سمجھ گئے کہ ضرور میرے مکان میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزری. فوراً جا کے مکان کو توڑ دیا, ڈھا دیا انہوں نے, اور اتنی غیرت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتلایا بھی نہیں کہ میں کوئی احسان دیتا ہوں آپ کو, میں نے کہنا مانا بھائی شیخ کی بات مان کے کوئی آپ شیخ پر احسان کرتے ہیں یا اپنے پر احسان کرتے ہیں, یہ سوچو ذرا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر فائدہ ہمارا ہے یا ان پر احسان ہے, ان کا ہم پر احسان ہے, اولیاء کا ہم پر احسان ہے, مشائخ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر لگا رہے ہیں, صحیح صحیح راستہ بتا رہے ہیں. تو انہوں نے جا کر مکان کو ڈھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی نہیں کی, غیرت کے ہمارے اطلاع بھی نہیں کی کہ کیا میں احسان جاتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, میں نے جناب آپ کے بڑے میں آپ کا عاشق ہوں, ایسے تھے عاشق صاحب, اشاروں پر جان دیتے تھے. آج ہے کسی میں ہمت کہ اپنا مکان کوئی توڑ دے؟ مگر کیا ہو رہا ہے کہ سب خلاف شریعت اور خلاف سنت، گانے بجانوں کے یعنی باجوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے. آزاد کی آزاد کو دعوت دینے والی بات ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہی ساز و آواز یہ طبلے و موسیقی. سوچو تو کس قدر عذاب کی بات ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا حلم ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں دیتے، ورنہ ابھی کرو والا نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ پہلے پچھلی قوموں کو عذاب نہیں دیا گیا جب وہ نافرمانی کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا لیکن دلوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. پھر آپ وہاں پر باطل کی تمیز نہیں رہتی، کٹر کے پانی پھر آدمی پینے لگتا ہے، پیشاب پیخانے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، اس میں اس کو بدبو ختم ہو جاتی ہے، بدبو آنے لگتی، گندے کاموں میں اس کا دل لگنے لگتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے، اور برے کام اچھے کاموں سے اس کو نفرت پیدا ہو جاتی ہے، بیزاری پیدا ہو جاتی ہے، وحشت پیدا ہو جاتی ہے. یہ دلوں پر عذاب آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ دے رکھے صحابہ کی تو یہ شان تھی. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ عورتیں نعتیں پڑھ رہی ہیں اور لاؤڈ اسپیکروں پہ پڑھ رہی ہیں اور وہ موبائلوں کے اندر نعتوں کی ٹونیں بیچی جا رہی ہیں کہ آپ یہ نعت لگا لے وہ نعت لگا لے. عورتیں کی آواز نامحرم کو جانا حرام ہے کہ نہیں؟ پھر اور نعت شریف کے اندر اور بھی دگنے سے تگنا گناہ ہے اس کے اندر. اور روڈوں کے اوپر آوازیں جا رہی ہیں اور بے پردہ میلاد پڑے جا رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کیا کیا خرابات ہو رہی ہیں. پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، پٹاخے پھوڑنا حرام ہے، آتش بازی حرام ہے، بیچنے والا بھی حرام کام کر رہا ہے، خریدنے والا بھی حرام کام کر رہا ہے. جو ماں باپ اپنی اولاد کو پیسے دے رہے ہیں پٹاخوں کے لیے، وہ بھی حرام کام کر رہے ہیں. اس قدر گناہ کبیرہ ہے. اور دوسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ لوگوں کو اہمیت ہوگی رات رات بھر پٹاخے پھوڑتے ہیں، حالانکہ یہ صرف شب برات ایسی رات ہے، نصف شعبان قدر شعبان، کہ اس رات میں مستحب ہے تھوڑے سا جاگ لے، نفل عبادت کر لے، چار چھ آٹھ نفل پڑھ لے، تہجد کی نفل پڑھ لے، تھوڑی سی تلاوت کر لے، ذکر و اذکار کر لے، دعائے مغفرت کرے پچھلے مسلمانوں کے لیے، ابھی کے مسلمانوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، رزق کے لیے دعا کر لے، اور جو بھی جائز آ جاتے ہیں اس کے لیے دعا کر لے. اور اگر یہ بالکل بھی نہ کرے، صرف عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، ساری رات عبادت کا ثواب. جاگنا کوئی فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، اس کو اتنا ضروری بنا لیا کہ پٹاخے پھوڑ پھوڑ کے جگا رہے ہیں. کتنے گناہ ہیں اس کے اندر، کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ہم بے روزگار پھر رہے ہیں، دعا کر دیجئے کہ روزگار مل جائے. پھر وہ عاملوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، وہ خوب لوٹتے ہیں ان کو. کیوں نہیں لوٹیں گے؟ تم اپنے آپ کو لٹوانے کا خود انتظام کر رہے ہو، کیونکہ تم نے دین سیکھا نہیں، تم نے علماء سے دین سیکھا نہیں کہ یہاں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں جائز بھی ہے کہ نہیں، یہ اس سے خدا اور رسول ناراض ہو رہے ہیں یا راضی ہو رہے ہیں. تم نے یہ نہیں سیکھا، علماء سے پوچھا نہیں کہ ہم حلوے پکا رہے ہیں، کسی صحابی سے ثابت ہے حلوے پکانا؟ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے کہ اس رات کو حلوے پکا کے کھلایا کرو، ساری رات پٹاخے پھوڑا کرو؟ نعوذ باللہ من ذلک. کہیں کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کہیں کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے ساری رات لاؤڈ اسپیکروں پہ زور زور سے نعتیں پڑھ کے لوگوں کی نیندیں خراب کرو، بیماروں کو تکلیف دو، بچوں کو تکلیف دو؟ یہ دین ہے؟ تو خود ہم اپنے آپ کو لٹوانے کا، یہ عاملوں کا قصور کم ہے، ہمارا قصور زیادہ ہے. ہم نے دین سیکھا کیوں نہیں؟ ہم کیوں ان کے ہتھے چڑھتے ہیں؟ یہ علماء اتنے موجود ہیں، یہ نہیں ہے ہمارے علماء ہمیں دین سکھانے کے لیے، ان کے پاس جائیں گے نہیں، عملیات والوں کے پاس چلے جائیں گے، بدماشوں کے پاس چلے جائیں گے، اٹھائی گیروں چکوں کے پاس چلے جائیں گے، اور ان سے جا کے ان کو پیسے بھی دیں گے، اور علماء سے مسئلہ پوچھیں گے چار آنا بھی نہیں دیں گے ان کو. یہ بھی خرابی ہے کہ علماء انسان نہیں ہے؟ کیا ان کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا؟ کیا ان کے ساتھ اولاد نہیں ہے؟ ان کا گھر بار نہیں ہے؟ ان کو چارانہ دینے کو تیار نہیں ہے؟ عاملوں کو دس دس ہزار روپے کے تعویذ دے دیتے ہیں، علماء دعائیں بھی کر رہے ہیں اور وہ آپ سے پیسہ چاہتے بھی نہیں ہیں. جو علماء حق ہیں، اللہ والے ہیں، وہ ایک پیسہ بھی کسی سے نہیں چاہتے، لیکن چاہنے کا مطلب، نہ چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی تھوڑی سی خدمت بھی نہ کریں. وہ انسان نہیں ہے، ان کے گھر بار نہیں ہے، ان کے پیٹ نہیں ہے، ان کی اولاد نہیں ہے. ہاں وہ آپ سے مانگتے نہیں ہیں، وہ اللہ سے مانگتے ہیں. اب جو خوش نصیب ہوتا ہے وہ ان کی خدمت کرتا ہے اور پھر اس کا ثمرا بھی دیکھتا ہے. عملیات والوں کو پھر پیسہ دے دیں گے اور علماء کو نہیں دیں گے، ہے نا؟ وہ ان کا تو آسمان سے اترتا ہے سب مند و سلوا. یہ ہماری جہالتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جہالت سے بچائے. تو یہ جس شعبان کی رات تو ہے تھوڑی سی عبادت کر لو، اگلے دن ہو سکے تو روزہ رکھ لو، روزہ بھی مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. اگر کوئی آدمی نہ رکھے کوئی گناہ نہیں، کر لے تو ثواب ہے، نہیں تو کوئی گناہ نہیں. اور باقی چیزیں جو ہیں یہ سب خرافات ہیں. یہ شب معراج کی رات کا تو کوئی تصدیق بھی نہیں ہے کہ 27 رجب کو کہتے ہیں، لیکن تصدیق نہیں ہے، کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اسی رات معراج ہوئی. اول تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ علماء بیٹھنے میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں نہیں، کوئی بات ہو تو بالکل آپ بلا تکلف ہمیں پکڑ لیجیے گا، کیونکہ علماء آزاد آپ ہیں، مسئلہ آپ بتائیں گے، کوئی بات ہم سے غلط ہو سکتی ہے، آپ فوراً، آپ کو بالکل اختیار ہے کہ آپ ہمیں فوراً بتا دیجیے اسی وقت یہ بات غلط ہے یوں نہیں یوں ہے، بالکل ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے، آپ کا احسان ہوگا. کوئی اس میں وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے، کوئی بات ہے ایسی ابھی تک تو غلط. دیکھو بھائی یہ بھی عالم ہیں، استاد بھی ہیں، وہ بھی بیٹھے ہیں عالم ماشاء اللہ، آج مولانا نہیں کیا. اچھا تو ایک تو یہ کہ 27 رجب کی کوئی یقین ہی نہیں ہے معراج کی رات، یہ 27 رجب ہی کوئی معراج. دوسری بات یہ کہ اس رات میں کوئی جاگنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، صرف شب برات ہے ایسی کہ جس میں جو ہے آپ جاگ سکتے ہیں، تھوڑی دیر جاگ لیں، پوری رات جاگنا بھی ضروری نہیں ہے. اور اصل چیز، اصل عبادت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل عبادت، سب سے بڑی عبادت فرمایا وہ ہے تقوی. تقوی ہے نا جی سب سے بڑی عبادت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی، یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس. طویل حدیث ہے، اس کا ایک جز ہے یہ کہ سب سے زیادہ، سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے تم حرام سے بچ جاؤ. اور ہم کیا کر رہے ہیں انہیں راتوں کو پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، جائز ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اپنے پیسے کو آگ لگانا ہے، آپ اپنے بچے کو 100 روپے دے دیں اور اس کو کہیں بیٹا یہ ماچس سے اس کو آگ لگاؤ، برابر ہے، پٹاخہ پھوڑنا ہوگی، گناہ ہے. اور پھر دوسروں کو، مومن کو اذیت دینا گناہ ہے. پھر یہ لاؤڈ اسپیکر پر آپ کو شوق ہے، آپ سنیے، اپنے گھر کے اندر آواز رکھیے اس کی، سنیے، کوئی بات نہیں، عبادت ہے. لیکن عورتوں کی آواز نہ ہو، میری لڑکوں کو نہ کھڑے کریں، اور اس میں جو مضمون ہے وہ خلاف شریعت نہ ہو. یہ چار شرطیں علامہ چودھری نے لکھی ہیں، بھلے علامہ چودھری کا ہے سالہ، کیونکہ چار شرطیں ہیں استماع کی. ایک یہ کہ عورتیں اور وہ مردوں کا اختلاط نہ ہو، دوسرے یہ کہ بیری لڑکے نہ پڑھیں، تیسرے یہ کہ ساز و آواز ساز نہ ہو اس کے اندر، طبلہ موسیقی ہارمونیم فلانا ڈھماکہ نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مضمون خلاف شرع نہ ہو، اللہ کی محبت کا ہو شریعت کے، یا مصلحت حکمت کے اشعار ہوں لیکن خلاف شریعت نہ ہو. آج کتنے مضامین خلاف شریعت بولے جاتے ہیں، کفر تک بولا جاتا ہے. تو بھائی یہ چیزیں ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم علماء سے پوچھیں، علماء کے پاس جائیں، ان کی خوشامد درآمد کریں، ان کی خدمت کریں، ان سے دین سیکھیں، تاکہ ہم ان دین کے ڈاکوؤں سے بچ سکیں اور اپنی اولاد کو بچا سکیں. رات بھر شولوں پہ اس کے کیسے دیوانے رہے. وہ تو آگ پہ لیٹے اور اللہ کو نہ بھولے، اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی نظر کی عبادت کر لو، نام ہیروں سے نظر کی عبادت کر لو، میری سڑکوں کو نہ دیکھو، شرعی پتہ کر لو، مرقع اوڑھ لو، یہی نہیں ہو رہا، اور دعوے اس پہ چل رہے ہیں لگے جنتے. رات بھر شولوں پہ اس کے کیسے دیوانے رہے، یوں رہے ہم جیسے گردے شمع پروانے رہے. سبحان اللہ کیا شعر ہے، دیکھو سمجھو اس کو، یہ پروانے کہا کہ پروانہ جو ہے وہ اپنے نتیجے کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا کام کیا ہے، شمع دیکھتا ہے جا کے اس پہ پیدا ہو جاتا، اگر مگر نہیں لگاتا، عقل نہیں لڑاتا کہ اگر ہم یوں کریں گے تو جل جائیں گے، اگر یوں کریں گے تو یوں ہو جائیں گے. مگر اگر کی شادی ہوئی مگر سے، بچہ پیدا ہوا، کاش کی یہ ملے گا، کیا فائدہ. اگر مگر مت کرو اللہ کے راستے میں، بس یہ دیکھو کہ اب کس کا حکم آ رہا ہے، اس کی تصدیق کر لو کہ ہاں بھائی یہ صحیح بات ہے، یہ علماء بیٹھے ہیں اتنا ماشاء اللہ، آپ کو، آپ کا علاقہ تو بالکل سبزہ ہے، علماء دین یہاں پڑا، اتنا بڑا دارالعلوم ہے، پڑوس میں آپ کے ماں عثمان ہے، کیا نام ہے نا، اور کتنے ماشاء اللہ یہاں سارے علماء ہیں، ان کی خدمت کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ہاتھ پیر دباؤ، دنیا کے لیے کتنے ہاتھ پیر دبا لو گے، سفارش کرنے کے لیے، نوکریوں کے لیے، کچھ آخرت کے لیے بھی ہاتھ پیر دبا لو بھائی، پھر دیکھنا اس کو کیا کچھ ملے گا. اسے پوچھو کہ ہم کیسے اپنی زندگی گزاریں. تو پروانہ جو ہے نا مکھی نہیں، پروانہ، پروانے کا کام کیا ہے، شمع پہ فدا ہو جانا، اگر مگر لگانا نہیں، بس یہ دیکھو کہ حکم کس کا ہے، اللہ کا رسول کا حکم ہے، فدا ہو جاؤ اس پہ. یہ مت پوچھو کہ اس کی مسئلہ کیا ہے. حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ نے تو ایک جگہ فرمایا ہے کہ جو دین کے کاموں میں مسئلہ ڈھونڈتے رہتے ہیں وہ گویا نبی کی نبوت کے انکاری ہیں، اعوذ باللہ من ذلک. کیوں؟ نبی کا کام احکام بتانا ہے، اس میں شکر سے مسجدیں ڈھونڈتے ہو، یہ اس طرف جاتا ہے راستہ، اس سے بچو. ہاں اگر تم کمزور ہو تو وہ اور بات ہے کہ بھائی ابھی عمل کی ہمت نہیں ہوگی. تو یہ تو بات اور ہے کہ آدمی نازم رہے، گناہگار ہوں بھائی پتا کار ہوں، اللہ سے معافی مانگتا رہے، ہمت کی توفیق مانگتا رہے، تو یہ تو بات ٹھیک ہے. لیکن اس میں مصلحتیں ڈھونڈنا، اگر مگر لگانا، یہ بے وفاؤں کا کام ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی پناہ دے رکھے. رات بھر شعلوں پہ اس کے کیسے دیوانے رہے، یوں رہے ہم جیسے گردے شمع پروانے رہے. شمع جب تیری پروانہ ہے تو پھر کیا چاہیے، جب گئے بے اختیار شوق ہونا چاہیے. آج بھی اللہ والوں کے پاس دین موجود ہے، علماء کے پاس دین موجود ہے، کتابوں میں دین موجود ہے. کام کیا کرنا ہے؟ کہ جذبہ ہمارا تو ہو عمل کرنے کا. شمع جب تیری پروانہ ہے تو پھر کیا چاہیے، جذبہ بے اختیار شوق ہونا چاہیے. کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے، کلفت ہجر نبی سے دل میرا رنجور ہے. کیا کرے یہ بندہ عادل بہت مجبور ہے، کیا کرے یہ بندہ عادل بہت مجبور ہے. اے ہوا اے شوق مر جانا مجھے منظور ہے. ہوا مانے نہیں خواہش. اے ہوا اے شوق مر جانا مجھے منظور ہے، گر نبی کے شہر میں مدفن میرا مستور ہے. مدفن مانے قبر مرنا، میرا اگر وہاں اللہ نے مقدر کیا ہوا تو مجھے ابھی مر جانا منظور ہے. اے ہوا اے شوق مر جانا مجھے منظور ہے، گر نبی کے شہر میں مدفن میرا مستور ہے. آخری شعر ہے. ماجرا یہ پیش آئے بربرے کوئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو یہ عاشقوں کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ ذرا عطا فرما دے. ماجرا یہ پیش آئے بربرے کوئے حبیب، ماجرا یہ پیش آئے بربرے کوئے حبیب. جان لگوں پر ہو نگاہے ہو مگر سوئے حبیب، جان لگوں پر ہو نگاہیں ہوں مگر سوئے حبیب. ماجرا سبحان اللہ بھی نہیں کہتے ہمارے بڑے، ہم لوگ کہتے بڑے ہیں، ہم لوگ اپنے کو بھی شامل کر رہا ہوں. ماجرا کیا یہ عاشقوں کی باتیں ہیں نا، جب یہ عشق پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ناچو گے ناچو گے. وہ والا ناچ نہیں ہے نا، یعنی گناہ والا، یعنی عشق و محبت میں لڈو ہو جاؤ گے اگر اس کا ایک ذرہ بھی مل گیا. ماجرا یہ پیش آئے ماننے سے دے دیتے ہیں وہ. ہاں اس موقع پر ایک واقعہ یاد آیا، ابھی ہمارے حضرت نے سنایا وہاں مدینہ شریف میں. تو میں کہ ایک دفعہ درس مثنوی میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درس مثنوی فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی کہ یا اللہ اپنی محبت کا ایک خطرہ پلا دیں. تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرمایا کہ حضرت حکیم الامت کو یہ اشکال ہوا کہ ایک قطرہ کیوں مانگا، سمندر کو نہ مانگا، دریا کو نہ مانگا، ایک قطرہ کیوں مانگا. تو میں اگلی مجلس میں یوں دعا کروں گا، یہ بتلایا درس مثنوی میں کہ جو ایک قطرہ مانگتا ہے اس پر دریا کے دریا بہا دیتے ہیں، دریا کے دریا بہا دیتے ہیں. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں. در بے بہا دیے، در مانے موتی، مانگ کے دیکھو، سچے دل سے مانگو پھر دیکھو نہ دریا بہا دے ہوں تو کہنا. تو خطرہ مانگا تو اگلی مجلس میں یہ وضاحت کری کہ جو خطرہ مانگتا ہے اس کو دریا کے دریا عطا کرتے ہیں. ہمارے حضرت کا بھی شعر ہے. ہائے اس دریائے محبت، ہائے اس قطرے دریائے محبت کا اثر، ہائے اس قطرے دریائے محبت کا اثر، جسے جس کو سمجھے تھے کہ خطرہ ہے وہ طوفان نکلا. اللہ کی محبت کا ایک قطرہ بھی اگر مل جائے تم کو، ایمان کا ایک ذرہ مل جائے، دونوں جہان کی دولت سے بڑھ کر ہے، کچھ بیچتی نہیں دونوں جہان کی دولت. آج بھی ہم دوستوں کو یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہر لمحہ اپنے ایمان پر خوب شکر واجب ہے، ہر لمحہ. یہ جو ایمان کا ذرہ بھی اگر اللہ نے عطا فرمایا ہے، دونوں جہان سے بھی بڑھ کر دولت ہے بھائی، کوئی چیز نہیں ہے دونوں جہان اس کے آگے. مرنے کے بعد اس کا صحیح پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. ماجرا یہ پیش آئے بردرے کوئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماجرائے پیش آئے برتر کوئے حبیب جا لگوں پر وہ نگاہیں ہو مگر کوئے حبیب جا لگوں پر وہ نگاہیں ہو مگر کوئے حبیب اے مدینہ اے نوائے ہاتھی کے رب نبی کاروان زندگی کو تم نے بھی بانگ رہی. ایک بیماری اور ہم لوگوں کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. لائٹیں لگاتے ہیں بتیاں، یہ کہاں سے آیا ہمارے اندر معلوم ہے؟ ہندوؤں سے. ہندو یہ دیوالی شیوالی اور پتہ نہیں کیا کیا مناتے ہیں، ان کے عجیب عجیب گھٹیا قسم کے تصورات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ دیوی آتی ہے اور دولت کی دیوی اور بولانی. آج تک بیچارے وہ سبزی کو کھا رہے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہیں. ایک خان صاحب ٹرین میں جا رہے تھے تو جب بھوک لگی تو انہوں نے ٹیفن کھولا، سامنے ایک ہندو بیٹھا ہوا تھا، ان کو گوشت ووشت کھاتے بھی نہیں. تو انہوں نے اپنا ماشاء اللہ روٹیاں خوب دبا کے کھانا شروع کی، روٹیاں بھی کھائیں. وہ دیکھ رہا ہے گھوم رہا ہے، ظاہر ہے کہ انسان ہے، اگر کھاتا نہیں مذہب کے اس کے مذہب میں نہیں ہے، لیکن دل کو چاہے گا انسان، یہ تھوڑی سا دل نہیں چاہ سکتا گوشت کھانے کا. اب وہ دیکھ رہا ہے لالچ میں کہ روٹیاں کھا رہے ہیں خان صاحب. اچھا اب جب روٹیاں کھا چکے تو خان صاحب نے پھر ہڈیاں بھی چبانی شروع کر دی. اب اس سے برداشت نہیں. تو اس نے طنز میں کہا کہ خان صاحب آپ کے ملک میں کتے کیا کھاتے ہیں؟ ان کو طنز کرنا چاہ رہا تھا کہ ہڈی بھی چبا رہے ہیں، ہڈی تو چھوڑ دو کتوں کے لیے. تو اس نے کہا کہ بھائی آپ خان صاحب آپ کے ملک میں جو ہے وہ کتے کیا کھاتے ہیں؟ اور یہ ہندو جو بسکٹ کھا رہا تھا تو انہوں نے کہا بسکٹوں میں گزارا کرتے. یہ ہندوؤں سے آئی ہماری لائٹیں لگانا اور یہ سب، یہ بالکل یعنی بہت ہی گھٹیا ذہنیت کے لوگ کرتے ہیں، گھٹیا. کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جاننا شرک و کفر ہے؟ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرما رہے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ، میرا اپنے بندے کو لے گئے. وہ معراج تو نہیں کتنا عالی مقام دیا، لیکن یہاں پہ ظاہر بھی کر دیا کہ ہمارا بندہ ہے، یہ کہیں اور نہ لے جانا ہے. بندہ بندہ رہتا ہے، رسول ہے ہمارا لیکن بندہ ہے. اتنی باتیں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں؟ قرآن پاک ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر ہم غیروں کے طریقوں میں جاتے ہیں، جس دیکھا دیکھی وہی بلانے لائٹ لگائی ہم بھی لگائیں گے. اور اب یہ ذہنیت ہوگی کہ نہ لگانے والا گناہگار ہوگا، پتہ نہیں عذاب نہ آئے. ارے بھائی خدا کے لیے آنکھیں کھولے ہیں مسلمان، میں اپنے کو بھی شامل کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت پر رکھے استقامت دے دین پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خرافات اور بدعات سے جان چھڑانے کی توفیق عطا فرمائے. دین بالکل سیدھا سادہ ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار تھے، کتنے مالدار تھے. اگر وہ چاہتے تو پورے مدینہ شریف کے چکتے چکتے پہ روغنی چراغ، جب اس وقت بجلی نہیں تھی، چراغ تو جلا سکتے تھے. جلایا کبھی آپ نے کہیں؟ پھر بتاؤ کس کو سوچے ہم کہ بھائی صحابہ کا کیا عمل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم، کیا عمل تھا؟ نہیں، بس اس کو دیکھا یہ کر رہا ہے، انہیں بھی شروع کر دیا. اس کو دیکھا کہ حلوہ پکا رہا ہے، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ شیطان نے آج حلوہ کھلا کر پیٹ میں بلوا مچا دیا اور اللہ کے جلوے سے بھر گیا. یہ دیکھو ابھی اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. افسوس کی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، بلکہ دکھ کی بات ہے. یہ ہم ہی لوگ ہیں، ہم ہی لوگوں کے اور بچے ہیں، یہ بچے بھی ہمارے تو بچے ہیں، یہ کوئی غیر تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور ہم بچے ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ کے فضل سے انسان بچتا ہے گناہ سے. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں. ہاں اصاب کم حسنۃ فمن اللہ، جو نیکی تم کو پہنچتی ہے یہ اللہ کی طرف، اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے. وما اصاب کم سیئۃ فمن نفسک، اور جو گناہ تم لوگ کرتے ہو تمہارے نفس کی شہادت اللہ عزت ہے، نجات ہے تمہارے نفس کو، تم گناہوں میں مبتلا کرتے ہو. تو یہ کیا کہہ رہا تھا میں، حلوہ کھلا کر پیٹ میں بلوا مچا دیتا. اب اتنا حلوہ کھا لیا، ٹھوس لیا، قورمہ بریانی جو بھی ہے، وہ کھانے پینے کے بعد جب پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر ایک ہی چیز کی خواہش رہتی ہے، کون سی؟ یا پھر ایک عمل ایسا جاری ہو جاتا ہے جن کا ہاضمہ کمزور ہوتا ہے، پھر ان کے پیٹ میں زبردست گیس بنتی ہے، پھر یہ پٹاتے ہیں اور وہ دھماکے برابر ہو سکتے ہیں. عبادت کیسے کرے گا؟ یہ شیطانی چالے ہیں. شیطان ہر ماحول اور ہر انسان کی قابلیت کے اعتبار سے اس کو بہکاتا ہے. عالم ہوتا ہے عالمانہ بہکاتا ہے، جاہل ہوتا ہے جاہلانہ بہکاتا ہے. نا ایک شخص کو شیطان نے بہکایا، تم تو بہت پہنچے ہوئے ہو گئے، آؤ چلو تمہیں معراج جو لے کے دل کے آواز بنا. اور یہ بات اس نے کہا واہ تو مزہ آ گئے، باہر جو ہے گدا کھڑا ہوا تھا، کہا اس پہ سوار ہو جاؤ. انہوں نے سمجھا یہ برات ہے، اس کو سوال ہو ہی نہیں رہا. اس کی قد بنائی کی لمبا قصہ ہے. ہمارے کامیری راہ آبادی جو شاعری ہیں شاعر, انہوں نے یہ قصہ نظم بھی کیا, کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ سنائیں گے. بارہ لوگوں کو گدے پہ بٹھا کے خوب اس کا لڑکوں نے منکالا کیا, اس پیٹا اور کچرے میں جا کے پھینک دیا, پھر جا کے ان کو ہلائی کہ یہ معراج نہیں ہے, تو کچھ ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رکھے گا, اللہ تعالیٰ جو خطا ہو گئی اس کو معاف فرما دے, اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس مسجد کو قبول فرمائے, اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ اپنا عشق و محبت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت میں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھ کے گھبرا جائیں گے, یہ مٹھائی کھلانا چاہ رہے ہیں خوشی میں, ان کی بچی ماشاء اللہ عالمہ بن گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بنانے, اس کو بھی آپ لوگ بھی کھائیے, یہ چیزیں تو مجھے دیتی ہیں.